بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة يوسف مختصر تفسير كدرس جاري ہے اور آیت نمبر 29 پر ہم رکے تھے اور یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا ان لنراها في ضلال مبین. وقال نسوة فی المدینہ تھی، اور شہر میں بعض عورتوں نے کہا. امرأة العزیز، عزیز کی بیوی، تراود فتاها عن نفسه، وہ اپنے غلام کو اپنے نفس کی حفاظت سے پھسلایا ہے. قد شغفها حبا، اس کی محبت اس کے دل میں جگہ پکڑ گئی ہے. ان لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اس فتنے سے بچایا ہے، یہ بیان کیا تھا، اور قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، جس سے یہ ثبوت مل گیا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ پھسلے نہیں ہیں، نہ ہی بدکاری کے تعلق سے انہوں نے کوئی قدم بڑھایا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے منہ موڑ کے جب بھاگنے لگے تو پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی نے پکڑنے کی کوشش کی تو قمیض پیچھے سے پھٹ گئی تھی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، اس میں ان کا کوئی گناہ نہیں. اور عزیز مصر نے جب دروازے پر ان دونوں کو دیکھا تو اس معاملے کو رفع دفع کر دیا. اس کا اصل حل نہیں ڈھونڈا. میں نے ابھی بیان کیا تھا، اس میں تربیت کا ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو یا بچوں میں کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس کا فوری حل کیا جاتا ہے. کچھ لوگ گھروں میں کوئی خادم ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، یا کوئی خادمہ ہوتی ہیں، اور بچے بڑے ہوتے ہیں، ویسے تو پردہ فرض ہوتا ہے، بعض گھرانوں میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن اگر کوئی خدشہ ہو تو جو صحیح حل وہ یہ ہے کہ گھر سے اسے نکال دیا جائے، الگ رکھا جائے، الگ کوارٹر ہوں بالکل، جس گھر سے بالکل آنا جانا نہ ہو، یا کوئی اور جگہ پہ بالکل دور رکھا جائے. الغرض عزیز مصر نے ایسا نہیں کیا، اپنی بیوی سے کہا کہ تم سے جو گناہ ہوا ہے اسے تم معافی مانگ لو. اور یوسف علیہ السلام سے یہ فرمایا ہے کہ اعرض عن هذا، اس مسئلے کو ختم کر دو، بھول جاؤ. یہ بات پھیل گئی تھی، اور کچھ عورتوں کو خبر ملی. اب ذرا یہ بات کیسے پہنچی، کہاں تک پہنچی، کس نے کیا کہا اور کیوں کہا، اور پھر اس کے جواب میں عزیز مصر کی بیوی نے اس نے کیا کیا، بڑا خوبصورت انداز ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کیا ہے، اور ایک ایک لفظ کی اپنی اپنی جگہ ہے اور خوبصورتی ہے، ابھی بتاتا ہوں میں. نمبر ایک، یہ بات سمجھ لیں آپ، یہ خبر پورے شہر کی عورتوں میں پھیلی یا کچھ عورتوں تک پہنچی جن کا تعلق اس ایوان سے تھا، ان کے گھرانے سے تھا. وقال نسوة، بات ترجمہ لکھے اور عورتوں نے کہا، فی المدینہ شہر میں، شہر کون سا ہے؟ مصر. کیا ساری عورتوں نے کہا؟ قال، اچھا نسوہ جمع ہے، اب لفظ کی بات میں کر رہا ہوں، نسوہ جمع ہے، جمع تکثیر کہتے ہیں اسے. اچھا نساء کیا ہے؟ یہ بھی جمع تکثیر ہے نساء. اچھا نساء و نسوہ کا یہ جمع واحد کیا ہے؟ کیا ہے؟ امرأہ، امرأہ. اس کے اپنے لفظ کوئی مفرد ہے ہی نہیں، یہ وہ لفظ ہے نساء اور نسوہ، اس کا اپنے لفظ میں مفرد نہیں ہے، مفرد امرأہ کوئی اور لفظ ہے، جمع نساء اور نسوہ ہے. اچھا نساء نسوہ میں کیا فرق ہے؟ جب نساء کا لفظ آتا معنی ہے بہت ہی زیادہ، جمع ہے میں بہت ہی زیادہ عورتیں، نسوہ جی اس سے کم، لمیٹڈ. نسوہ جمع تکثیر ہے لمیٹڈ. اچھا اب یہ نساء بہت زیادہ، نسوہ کم، جب کہنے والا نسوہ کہتا ہے نا اس مطلب ہے کہ ساری نہیں کچھ عورتیں، اس میں ترجمہ کیا کہا؟ کچھ یا بعض عورتیں کہا. اچھا اچھا قال نسوت یا قالت نسوتن کیا ہونا چاہیے؟ قالت نسوتن یا قال نسوتن؟ دونوں صحیح ہیں، جمع تکثیر میں دونوں چلتے ہیں. اگر اچھا مطلب کہ لمیٹڈ عورتیں ہیں، نسوہ نساء بہت زیادہ، نسوہ اس زیادہ سے کم. اچھا نسوہ کی جمع بھی نساء ہے، پھر جب تھوڑے تھوڑے لمیٹڈ عورتیں زیادہ جمع ہو جائیں وہ پھر نساء بن جاتی ہیں، تو نسوہ کی جمع نساء ہے. ٹھیک ہے اچھا نسوہ جب کہتے لمیٹڈ یعنی 3 سے 10، ٹھیک اگر یہ نمبر ہو. جب قال کہا جاتا ہے اور معنی ہوتا ہے، قالت اور معنی ہوتا ہے. قالت میں جو میکسیمم نمبر ہے وہ مراد ہے، قالت نسوتن. اچھا قال نسوتن جب کم سے کم یا کم تعداد یا نمبر مقصود ہو. اب 3 باتیں ہوں گئی، نسوہ کے ساتھ قال یا قالت اور نساء، نساء سب سے زیادہ، قالت نسوتن اس سے کم، قال نسوتن اس سے بھی کم. یہی سمجھ؟ اور یہاں کیا فرمایا؟ وقال نسوتن فی المدینتی، کتنے تعداد ہے؟ نسوہ سے بھی، قالت نسوہ نہیں، قالت نہیں، جبکہ قالت بھی ٹھیک ہے. قالا کیوں ہے؟ تو قاعدہ کیا کتاب میں بتایا؟ تو اس سے بھی کم، یعنی بہت کم عورتوں کو یہ خبر ملی اور ان عورتوں نے اس موضوع پر بات کرنا شروع کی. اچھا کیا بات کی؟ امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی. کیا کیا عزیز کی بیوی نے؟ تراود فتاہ عن نفسہ، اس کا غلام ہے، اس کے گھر میں پلا ہے اور وہ اسے بدکاری کی طرف بلاتی ہے. قد شغفہا حبہ، یقیناً اس سے یعنی یوسف علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں شغاف کے پار چلی گئی ہے، دل میں جگہ کر لی ہے. شغف اور ایک شعف بھی ہے، شعف، شغف غین سے فتح کے ساتھ، جب محبت زیادہ ہو اور دل کے پردے کے پار ہو جائے اسے شغف کہتے ہیں، اور تھوڑے اس سے تھوڑا کم ہو تو شعف ہوتا ہے. اس کو چھوڑے، شعف کو میں مکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن شغف کی بات کرتے ہیں. ابن ابی العز الحنف رحمہ اللہ نے شرح عقیدہ طحاویہ میں محبت کے 10 مراتب بیان کیے ہیں، واجب نوٹ کر لے محبت کے 10 مراتب کیا ہے. عربی زبان میں ہم کہتے، اردو میں کہتے محبت، پیار، اور کوئی لفظ ہے پیار محبت، عشق، چلو عشق بھی چلتا ہے، اور جنون، جنون محبت پہ آتا ہے؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے، نہیں جنون تو عام ہے، کسی بھی بند جنون ہو سکتا ہے، میں محبت کی بات کر رہا ہوں. تو 2-3 کے بعد ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ایسا ہے نا. انگلش میں لو ہے، افیکشن ہے، اڈورمنٹ ہے، انفیچویشن، اور چپ ہو جاتے ہیں. عربی میں چلتے جائیں آپ، 10 تو کم سے کم ہے. لفظ ایک ہے محبت، پیار، اس کے عربی میں صرف سینونیم نہیں ہے کہ یہ لفظ ہے، یہ بھی ہو سکتے، نہیں اس میں درجات ہیں. کم سے کم سے لے کے زیادہ سے زیادہ تک 10 ہیں. جب کہتے ہیں نا شغفہ حبن، یہ شغف کی بات کرتے ہیں، تو یہ نیچے والا نہیں ہے، بیچ میں کہیں پہ ہے، بڑا خطرناک ہے. جب یہ بندہ یہاں پہ پہنچتا ہے نا، خطرے کی گھنٹی کا الارم بج جاتی ہے کہ محبت دل کے پردے کے پار گئی ہے. شغف، اچھا دل جو ہے، دل انسان کا، اس کے اوپر پردہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں پیریکارڈیم میڈیکل ٹرم میں، عربی میں اسے شغف کہتے ہیں. وہ محبت جو دل کے پردے کے پار ہو جائے اسے شغف کہتے ہیں. قد شغفہ حب، مودہ، یہ بڑے پیاری محبت جو ہوتے ہیں، پیار والی اور صاف ستھری محبت جسے کہتے ہیں نا، اسے مودہ کہتے ہیں. اس لیے میاں بیوی میں کون سا لفظ ہے پیار کا؟ وجعل بینہم مودۃ ورحمۃ، مودہ کا لفظ ہے. اچھا برادر، عشق والا جو ہے یہ اور خطرناک ہے. عشق بھی اس میں شامل ہے، 10 میں عشق بھی ہے، لیکن عشق میں خود امام ابن ابی العز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ لفظ درست ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ سے عشق یا اللہ کے رسول سے عشق غلط ہے، کیونکہ اس میں شہوت بھی شامل ہوتی ہے. الغرض، واجب نوٹ کر لے، میں پوچھوں گا انشاءاللہ. اچھا، قد شغفہ حبہ، کہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام محبت اس کے دل کے پار ہو گئی، یعنی اس کے دل کے پردے کے پار ہو گئی، جگہ کر لیے دل میں. ان لنراها فی ضلال مبین، یقیناً ہم اسے ضلال مبین میں دیکھتے ہیں. ضلال مبین، کھلی گمراہی ہے. ضلال مبین کیوں ہے؟ کیونکہ نمبر ایک، اس کا اپنا اسٹیٹس دیکھیں کیا ہے، اس کی عمر دیکھیں کیا ہے. وہ عزیز کی بیوی ہے، وہ گھر کی مالکن ہے، عمر کی بڑی ہے، اس نے اس کی تربیت بھی کی، یوسف علیہ السلام کی، چھوٹا تھا، اس کی تربیت کی ہے، اسے پالا پوسا ہے، اور پھر وہ اس کے عشق میں اس سے مبتلا ہو گئی، یا شغف ایسے مبتلا ہو گئی کہ اسے اس کو دعوت دے دی بدکاری کی. تو ضلال مبین ہے کہ نہیں؟ ایک ضلال گمراہی ہے، ایک مبین ہے. مبین یعنی کوئی چیز مخفی ہے، یہ بالکل واضح، سب کچھ کھلا ہے کہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے آپ کو کرنا نہیں چاہیے تھا. تو ضلال کیا لفظ ہے؟ ضلال، ضلال مبین. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه قطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما سمعت بكرهن، پھر جب اس نے ان کے فریب کو سنا، یعنی عزیز کی بیوی نے جب ان کچھ تعداد والی عورتوں کو سنا جو ان کا مکر و فریب تھا، جو باتیں کر رہی تھی اس کے تعلق سے، یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، ارسلت الیہن، ان کو دعوت کا پیغام بھیجا، وعتدت لہن متکئا، اور ان کی ایک محفل تیار کی، اور ٹیک لگانے کے لیے جو ساز و سامان وہ بھی رکھ لیا، وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری پکڑا دی. یعنی کھانے کو کوئی ایسی چیز تھی، بعض مفسرین نے کہا کہ پھل یا فروٹ ہے، اللہ اعلم، اس کا ذکر نہیں ہے، کچھ ایسی چیز کھانے کے لیے تیار کر کے رکھی تھی جس کو کاٹا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے. اچھا، وقال تخرج علیہن، وہ یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب ان کے سامنے آ جاؤ. فلما رأینہ، جب دیکھا یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، اسے بہت بڑا دیکھا، یعنی جو وہ سوچتی تھیں ان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ سچ ثابت نکلا. سنتی تھی خوبصورت ہیں، جب آپ دیکھیں آپ کی چیز کے بارے میں آپ سنتے ہیں اور آپ کے خیال میں آتا ہے یار بڑی اچھی چیز ہے یہ، تو آپ دیکھنے ابھی آپ نے ذہن میں خاکہ بن جاتا ہے، پھر جب آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ارے یوں جب آپ کے یہ نکلتا ہے نا منہ سے تعجب، اس سے بھی بڑھ کر دیکھا ہے. تو اکبر نہ ہو، جو ہمارے وہم گمان میں تھا اس سے زیادہ ثابت ہوا ہے، اکبر نہ ہو. وقطعنا ایدیہن، اور اپنے ہاتھوں کو بار بار کاٹ دیا. قطع فعل، قطعنا ان سب نے، چھری ہاتھ میں تھی، کاٹنا کچھ اور چیز کو تھا، لیکن ایسے ان کا ذہن یعنی دور چلا گیا, اور جب آنکھوں سے دیکھا یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو تو اپنے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا. اچھا جب انسان ہاتھ کاٹتا ہے درد تو ہوتا ہے نا, اتنی کھو گئیں کہ اور اتنی بے حسی کا عالم تھا کہ ہاتھ کاٹتے پتہ نہیں چلوں گے. ایک دفعہ کاٹا پھر چھری چلا دی اپنے ہاتھ پہ, یہ سمجھتے ہوئے کہ کچھ اور کوئی اور چیز کاٹ رہے ہیں. قَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ, اور انہوں نے کہا ان عورتوں نے کہا اللہ تعالیٰ پاک ہے, اور بعض نے کہا اللہ کی پناہ, حاشا للہ ہے, ما ھذا بشرا, یہ تو بشر نہیں ہے, اتنی خوبصورتی یہ بشر نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے. چند اہم باتیں اس آیت کے تعلق سے. نمبر ایک, مکر کا لفظ کیوں ہے؟ فلما سمعت بکرهن, وہ تو حقیقت بیان کر رہی تھی نا, یہ نسوہ ہیں جنہوں نے بات کہی ہے گمراہ, کھلی گمراہی کی بات تو ٹھیک ہے, اور دعوت دی عزیز مصر کی بیوی نے بدکاری کی طرف یوسف علیہ السلام کو, یہ بھی بات درست ہے, تو مکر کی بات کہاں سے؟ انہوں نے جب یہ بات کی تو اصل بکر یہ تھا کہ وہ خود دیکھنا چاہتی تھی ذرا کوئی طریقہ ہو کہ ہم ایسا کوئی چیز کریں کہ ہمیں یہ بلائے ہمیں دکھائے, کہ انہیں دیکھا نہیں تھا یوسف علیہ السلام کو, اور یہ چال تھی اس کے جیسے ہوتے نا سہیلیاں, یا بھی آپ نے غلط کیا ہے آپ کو نہیں کرنا چاہیے آپ نے کیوں کیا, جیسے کوئی اس طریقے سے کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن راز کچھ اور ہوتا ہے, پیچھے مقصد کچھ اور ہوتا ہے, نصیحت نہیں ہوتی. تو ان کا چھپا ہوا راز کیا تھا؟ اصل یہ نہیں تھی کہ ان کو برا بھلا کہنا ہے ان کو سمجھانا ہے, اصل مقصد کچھ اور تھا, یہ تھا کہ ہم دیکھو تو اسے وہ بندہ کیا ہے. اچھا, اور عزیز مصر کی بیوی نے چوری کیوں تھمائی؟ لازمی چوری تھمانا, وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ کیا میں اکیلی سے غلطی کو کیوں اور دیکھ رہا تھا, وہ کیا کرتا ہے, جو چھری بھی ہاتھ پہ جو چھری چلائی بار بار, تو ثابت ہوا اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتے ہوئے, چلو میں نے کیا غلط کیا, پھر ان کا یہ حالت میرے پھر اس سے زیادہ برا حال ہے. اکبر نہ ہو کا لفظ ہے, جیسے میں نے کہا ہے بڑے سے, یہ چیز آپ سوچتے ہیں جب اس سے بڑا پات ہے جو آپ نے سوچا ہے تو آپ کی حالت اور بگڑ جاتی ہے, شوق یوں سمجھ لیں آپ, ارے یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. اچھا, کیا وہ لوگ مسلمان تھے وہ عورتیں؟ دو لفظ یہاں پہ, حاشا للہ, اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے, اور ملک کریم فرشتے بھی ہیں. کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتے پر ایمان رکھتے تھے وہ؟ تو بھی اللہ کا نام کہاں سے, فرشتے کہاں سے اسے جانتے تھے؟ یہ سابق انبیاء کی بقایا جات کے کچھ علم موجود تھا, جو انبیاء گزر چکے ہیں, دیکھیں ہر جگہ پہ نبی گزرا ہے, کوئی جگہ خالی نہیں, لیکن جب انبیاء کی ایک بہت لمبا سا گزر جاتا ہے کچھ تعلیمات باقی رہتی ہیں, ان میں سے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اب ایمان نہیں الگ بات ہے, اللہ موجود مانتے تھے, کچھ لوگ ایتھیسٹ اللہ کو نہیں مانتے تھے, کچھ لوگ مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے, اور کچھ لوگ مانتے بھی تھے شرک نہیں کرتے تھے, لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ صرف موجود ہے, باقی جو اللہ تعالیٰ کو ایمان ہے وہ نہیں رکھتے تھے کہ خالق ہے مالک کی تدبیر کرنے والا ہے, توحید ربوبیت توحید الوہیت اسماء صفات, اس کی ضرورت نہیں پڑے, صرف وجود کو مانتے تھے بس. جیسے ابلیس اللہ کو وجود کو نہیں مانتا, ابلیس بھی مانتا فرعون بھی مانتا اللہ وجود کو, لیکن اس سے کوئی ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا. اور ملک کریم, وہ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے ایسے مخلوق ہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. اچھا, یہ ملک نہیں فرمایا, ملک کریم کیوں؟ یہ کہ فرشتہ بھی ہوتا تو سب سے زیادہ خوبصورت ہی ہوتا ہے, یہ ملک کریم عام نہیں بزرگ فرشتہ, تو بات خوبصورتی کی ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا ہے, شطر الحسن, سب سے زیادہ خوبصورت مرد و عورت میں سے جو گزرے ہیں تین, کوئی جانتا ہے کون ہے؟ نمبر ایک آدم علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا خوبصورت, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, اور عورتوں میں سے سارہ علیہ السلام. سارہ, بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہیں بہت زیادہ خوبصورت تھیں, سبحان اللہ. اچھا جب یہ معاملہ دیکھا عزیز مصر کی بیوی نے، اب اس کو موقع مل گیا کہ اپنی براءت ان بریکٹس کے اپنے باپ بری کرتے ہوئے، جھوٹی تسلی دیتے ہوئے، اب اس نے خود کیا چال چلی؟ اب ان کی چال تو گئی نا، یہ عورتیں جو جمع ہوئی تھیں، اب ان کی چال تو ختم ہوئی، ان کا مکر فریب تو سامنے آ گیا، ان کا ہاتھ کاٹنا جو یہ بھی سامنے آ گیا، بلکہ ان لوگوں نے سب نے، ان عورتوں نے بھی یہی کہا کہ اس کی بات کو مان لو تمہیں جو اس نے کہا ہے، نعوذ باللہ۔ اب ایک تھی پہلے عظیم سر کی بیوی، اب یہ بھی نسوہ جو تھی، بعض عورتیں یہ بھی شامل ہو گئیں۔ اب اس کے جواب میں جو عظیم سر کی بیوی نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودته عن نفسی فاستعصم ولئن لم یفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ قالت، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی، یہ وہی بندہ ہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ، اور یقیناً میں نے ہی اسے بدکار کی طرف بلایا تھا، فَاسْتَعْصَمْ، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ دیکھیں صرف یعنی کہ اسے وہ منع ہو گیا، استعصم بڑا لفظ ہے، یعنی کسی ایسی چیز کی طرف اپنے آپ کو اسے بندے حوالے کیا کہ میرے فریب سے، دھوکے سے، حسن جمال سے جو میں نے کیا سب سے بچ گیا یہ، فَاسْتَعْصَمْ۔ اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا نا، اللہ تعالیٰ اس کی ایسی حفاظت کرتے ہیں، مشکل ترین وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، فاستعصم، مشکل ترین وقت ہے۔ ایک جوان کے لیے خوبصورت عورت کا بلانا بہت بڑا فتنہ ہے، صرف وہی بچ سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اسی حالت میں، استعصام باللہ، فاستعصم، اپنے آپ کو بچا لیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر یہ نہیں کرتا جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں، جو میرا مطالبہ ہے، میں اس جنن نہ یقیناً اسے میں قید خانے میں ڈال دوں گی، وَلْيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور بے عزت لوگوں میں سے ہوگا۔ اچھا، دو تین لفظ اہم کی بات کر لوں، پھر میں اس کے بعد میں چند بات کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عظیم سر کی بیوی اپنی برات کو بیان کرتے ہوئے ان عورتوں کے سامنے، بھائی تم تو مجھے ملامت کرنے آئی تھی نا، اب دیکھو تمہارا حال کیا ہوا ہے، اب بتاؤ میں غلط تھی کیا؟ انہوں نے کہا آپ غلط نہیں تھی، آپ نے ٹھیک کہا ہے، آپ نے غلط نہیں، اور الٹا یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی کہ آپ کو اس کی بات کو ماننا چاہیے۔ اچھا، اور اعتراف بھی کیا، لقد راودته عن نفسه فاستعصم، پہلے تو اصل بات سنی سنائی تھی نا، کیا تھا، کس نے کیا تھا، اڑتی ہوئی باتیں تھی، اب یقیناً کیا ہو گیا، گواہی ہو گئی کہ واقعی چاہے قمیض آگے سے پیچھے پھٹی ہو، بات ختم ہو گئی کہ کس نے، پہلے دروازہ بند تھا، پتہ نہیں تھا نا کس نے کیا کیا کیا، اب تو بات کھلی ہو گئی۔ اعتراف جرم اسے کہتے ہیں، کہ میں نے ہی کہا تھا اسے، لیکن اس نے صرف انکار نہیں کیا، اپنے آپ کو بچا لیا۔ فرق کیا ہے انکر و استعصم میں؟ انکر ایک دفعہ انکار کیا نا، استعصم بار بار کوشش کے باوجود بھی یہ بندہ مانتا ہی نہیں ہے، استعصام ہے، فرق بتا رہا ہوں۔ فانکر فاستعصم میں کیا فرق ہے؟ انکار جگہ ہوتا ہے نا، چلو آگے تو مان جائے گا نا، لیکن استعصم میں کیا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ بندہ مان جائے، بڑی کوششیں کی ہیں، یعنی اس کی کوششیں جاری رہی، فاستعصم، اب ناممکن ہو گیا ہے۔ تیسری بات ہے، چوتھی بات، اب دھمکی اور سزا دینے کی بات آئی، اگر یہ نہیں مانتا میرے حکم کو یا میرے مطالبے کو تو میں اسے یقیناً قیدی بنا دوں گی، قید خانے میں ڈال دوں گی، لیسجنن ولیکون من الصاغرین۔ ایک چیز وہ کر سکتی تھی تو لیسجنن، عزیز مصر کی بیوی ہے، قید خانے میں ڈال سکتی ہے کہ نہیں، طاقت ہے ڈال سکتی ہے۔ دوسرا ولیکون من الصاغرین، اور بزت لوگوں میں نیسے ہوگا، صاغرین، اگر فعل پہ دیکھیں ذرا نا، لیسجننا فعل مضارع ہے، لام تأکید کے لیے نون ثقیلہ بھی ساتھ ہے، تو دو مؤکدات ہیں، یقیناً میں جیل میں اسے قید کر دوں گی. اچھا، وَلْيَكُونَمْ مِنَ الصَّاغِرِينَ، فعل مضارع میں کبھی تنوین ہو سکتا ہے، لِيَكُونَمْ، دیکھیں ذرا فعل پہ تنوین ہے کہ نہیں، تنوین فعل میں ہوتا ہے اسم میں ہوتا ہے، تنوین اسم کی پہچان ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ اسم ہے یا فعل ہے تو کیا دیکھتے ہیں، تنوین یا الف اور لام پہلے ہے کہ نہیں، التعریفیہ جو ہے یا آخر میں تنوین ہے کہ نہیں، تو فعل میں تنوین ہے، لیکون نم من الصاغرین. بعض جاہل قسم کے لوگوں نے کہا کہ قرآن میں غلطی ہے گرامر کی، ان میں سے یہ ثبوت ہے، اس آیت میں فعل پر تنوین ہے، فعل پر کہاں تنوین ہوتا ہے بھائی، فعل بھی تنوین بھی ہے، تو یہ غلطی ہے قرآن مجید میں، نعوذ باللہ. ان کو نہیں پتا کہ کتنا خوبصورت انداز بیان ہے، تھوڑا عقل سمجھ ہوتی نا کبھی جرت نہ کرتے، کیونکہ لیس جنن فعل ہے، لیکون بھی فعل ہے، جو وہ کر سکتی تھی وہ صحیح فعل ہے دو مؤکدات کے ساتھ، اور اس نے کیا بھی ہے، آگے پتہ چلے گا. جو وہ نہیں کر سکتی اس کو جرت بھی نہیں ہے، تو فعل کوئی نکارہ کر دیا یا فعل ہو ہی نہیں سکتا، تو اسے اسم کی علامت دے کے تنوین ڈال دیا کہ فعل ہی نہیں ہے، اس کی جرت ہی نہیں ہے کہ میرے پیارے نبی کو وہ بے عزت کر دے، تو بے عزتی ناممکن ہے. یہ خوبصورت انداز بیان ہے، فرق سمجھائے، لیسجنن ولیکون من الصاغرین، لیسجنن یقیناً میں اسے جیل میں قید کر لوں گی، اختیاروں بھی اس نے کیا بھی ہے جیسے آگے پتہ چلے گا، لیکن ذلیل کر سکی، بلکہ خود ذلیل ہوئے کہ نہیں، سبحان اللہ. اس لیے یہ غلطی نہیں گرامر کی، بلکہ یہاں پر یہ فعل ناممکن ہے، اس لیے اس فعل میں تنوین لگا دیا گویا کہ یہ فعل نہ ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. واضح ہے؟ جب یہ معاملہ سامنے ہوا اور ان عورتوں نے بھی پھر اکسایا، پھر وہی دعوت دی، اب استعصام کو دیکھیں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا، کیسے تھا. قال رب سجن احب الی مما يدعونني الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. قال یعنی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے، قال رب سے دعا مانگی، قال ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، رب کی ربوبیت کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اور یہ اہل سنت جماعت کا طریقہ ہے، وسیلہ اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگنے کا، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، یہ شرعی وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھی ادھے قرآن مجھے اکثر اللہ کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر رب سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. قال ربی السجن احب الیہ، اے میرے پروردگار، اے میرے پیارے رب، جیل قید خانہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے، کس چیز سے، الیہ مما یدعوننی الیہ، اس سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دیتے ہیں، بدکاری سے بہتر یہ ہے کہ میں جیل میں ہی چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے بدکاری سے بچا، اگر جیل میں جانا ہے تو کوئی حرج نہیں، میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اے میرے پروردگار، اگر آپ نے ان کا فریب مجھ سے نہ پھیرا، مجھے نہ بچائیں ان کے فریب سے، اصب إِلَيْهِنَّ، میں ان کی طرف راغب ہو جاؤں گا، اصب إِلَيْهِنَّ، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں میں سے ہوں گا. جاہلین کا لفظ ذرا غور کریں، پہلے دیکھیں کہ اپنے آپ کو اس بدکاری سے بچانے کے لیے ایک بڑا فتنہ ہے، ایک بڑی مصیبت ہے، ایک چھوٹی مصیبت ہے، تو بڑی مصیبت بچنے کے لیے بعض کو چھوٹی مصیبت پر کو برداشت کیا جاتا ہے، کیونکہ راستہ تیسرا نہیں تھا، ایک راستہ بدکاری کا، دوسرا راستہ ان سے بچنے کا صرف جیل ہے، قید خانہ ہی ہے، کیونکہ خود تو اتنی فری نہیں تھے، خود جا سکتے نہیں، گھر میں تھے، گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، اگر گھر سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہو، ایک ہی راستہ، وہ کون سا ہے، جیل کا ہے، قید خانے کا ہے، تو قید خانہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے، احب الیہ مما یدعوننی الیہ، جس کی طرف یہ مجھے دعوت دینا چاہتے ہیں بدکاری سے میں بچ جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے بچا دے چاہے مجھے جیل میں ہی جانا پڑے. پھر دعا کا اگلا حصہ، اللہ تعالیٰ مجھے ان کے مکر و فریب سے بچا، اگر نہیں بچائے گا تو ہو سکتا میں راغب ہو جاؤں، اور ایسا ہوا تو میں جاہلوں میں سے ہوگا. اچھا جہالت کا لفظ کیوں ہے، ذرا غور کریں. ایک طرف دنیا کی وقتی طور پر لذت ہے، بدکاری کی لذت وقتی طور پہ ہوتی ہے نا. دیکھیں انسان دنیا میں حرام کھاتا ہے یا حلال کھاتا ہے، اس کی لذت وقتی طور پہ ہمیشہ کے لیے، دنیا ہمیشہ کے لیے وقتی طور پہ. عجب بات یہ دنیا خود وقتی طور پہ ہے، اور اس میں جب انسان حرام کھا کے رب کو ناراض کر دیتا ہے یا کوئی کبیرہ گناہ ارتکاب کر کے اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے، اس وقتی طور پر لذت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمیشہ کی لذت ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب اس سے بڑا جاہل انسان کون ہے جو وقتی محبت کو، جو وقت کی، جو وقتی طور پر جو لذت ہے اس کو آگے کر لے اور جو ہمیشہ کی لذت اس کو چھوڑ دے، پیچھے کر دے. یہ جاہل ہے کہ نہیں؟ یہ سب سے بڑا جاہل ہے. تو کیا فرمایا، اکن من الجاہلین. تو اللہ تعالیٰ مجھے بچا، میں جہل میں سے نہیں ہونا چاہتا، مجھے وہ ہمیشہ کی لذت چاہیے، یہ وقتی طور کی لذت مجھے اس سے بچا لے. سبحان اللہ. چنانچہ کیا ہوا، فاستجاب له ربه، کمال ہے، بس اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. فصرف عنه كيدهن، اور ان کے مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا. انه هو السميع العليم، بشک وہ سننے والا، بشک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. بعض ترجمے میں صرف سننے اور جاننے والا ہے، میں نے بار بار کہا اس کو ٹھیک کر لیں، اس صیغہ مبالغہ ہے. اللہ تعالیٰ صرف سننے والا نہیں ہے، سامع نہیں ہے، سمیع ہے، عالم نہیں ہے، علیم ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو بعض ترجمے دیکھیں گے سننے والا اور جاننے والا ہے، غلط ترجمہ ہے. یہ ترجمہ سامع اور عالم کا ہے، اسم فاعل کا ہے. جب آپ سے مبالغی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ہی زیادہ سننے والا یعنی خوب سننے والا، اور بہت ہی زیادہ جاننے والا یعنی خوب جاننے والا، یہ ہے. اچھا سننے والا سمیع، بے شک وہ سمیع خوب سننے والا، کہ اپنی نبی کی دعوت کو قبول کر لیا. کیونکہ سننا کے دو معنی، ایک تو عام سننا کہ آپ کان سے سنتے ہیں، انسان جو ہے سنتا ہے، اور دوسرا سننے کے بعد آپ مانتے بھی ہیں، مان بھی لیتے ہیں. تو دعا کے اعتبار سے جب سیاق و سبق دعا کا ہو تو سمیع کا مطلب ہے دعا کو قبول کرنا، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا. علیم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں ہے، اور کس حال میں اللہ نے میرے بندے مجھے پکارا ہے، کتنا اخلاص، کتنی تڑپ تھی، اور کتنی اخلاص کے ساتھ، کتنی گناہ سے بچنے کی اس بندے کے اندر چاہت تھی. تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے جو آنکھوں کی خیانت ہے اور دل میں جو چھپے راز، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے کبھی. اسے دعا کرتے وقت دل کی تہ سے دعا کو نکلنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں دعا استجابہ، دعا کی قبولیت، تو آپ مخلص ہو جائیں رب کے ساتھ اور دعا کا حق ادا کریں. بے شک اللہ تعالیٰ وہ هو السمیع العلیم. آپ کی حالت دعا مانگتے وقت کیسی ہونی چاہیے، یہ لازمی ہے، کیونکہ اللہ خوب جاننے والا ہے. اور جیسے آپ کی حالت ہوگی ویسے دعا کی استجابت ہوگی، دعا کی قبولیت آپ کی حالت پر منحصر ہے. اس لیے گڑ گڑا کے تضرع سے بار بار دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کہ بندہ اس سے مانگے، بار بار مانگے، کیونکہ وہ دینے والا ہے، وہ رب ہے، وہ مشکل کشا ہے، اس کی مرضی ہے. فعال لما يريد، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن جو ہم چاہتے ہیں، ہم مسکین ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، تو مسکین کا کام ہے مانگنا، اور رب کریم کا جو طریقہ ہے وہ دینے کا ہے، اور اس کی مرضی ہوتی ہے. پھر آگے کیا ہوا، انہوں نے دیکھا کہ معاملہ جو ہے بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے، بدنامی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اب ایک راستہ ہے کسی اب جان چھڑا لی جائے. مانتا تو ویسے نہیں ہے, اپنی اور کتنی بے عزتی کروائیں گے, تو اس کو قید خانے میں ہی ڈال دیتے ہیں. لیکن اس جنندہ کے بعد کیا عمل کرتے ہیں؟ ابھی میں نے دھمکی دی تھی کہ تمہیں ابھی میرے بات کو مان لو یا تمہیں میں قید خانے میں ڈال دوں گی, تو آخر قید خانے میں ہی ڈالنا پڑا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجدنه حتى حين. پھر دلائل پر غور کرنے کے بعد, نشانے دیکھنے کے بعد, اس نتیجے پر پہنچے ليسجدنه کہ اسے ضرور قید میں ڈال دیں. حتى حين ایک مدت تک. کون سی دلالت, کون سی نشانیاں کہ یقیناً یوسف علیہ السلام بری ہے؟ نشانیاں کس چیز کی ہیں؟ براءت کی. اب انہوں نے فیصلہ کیا, اب عزیز مصر ہے, اس کی بیوی ہے, سارے بیٹھے گھر میں, بھی معاملہ بڑھتا جا رہا ہے, اس کا کیا حل ہے؟ اب ایک ہی طریقہ ہے, اس کو قید خانے میں ڈال دیں. کیونکہ باہر بھیجتے ہیں اسے, جب تک لوگ اسے دیکھیں گے تو اسے لوگ باتیں کریں گے اور بات پھیلتی جائے گی. تو اس بات کے خاتمے کے لیے ایک طریقہ ہے کہ اس بات کو دبا دیا جائے. کیسے دبا دیا جائے؟ جب دو طرفہ بات ہوتی ہے, ایک طرف انسان خاموش کرنا چاہتا ہے, بات ختم کرنا چاہتا ہے, دوسری طرف دوسرا شخص ہے جو اگر باہر بھیجتے ہیں تو لوگ دیکھ کے, اس کو دیکھ کے دیکھتے بات یاد آ جائے گی, بات کریں گے, پھر اس کو بھی جواب دینا پڑے گا, یا کچھ اور لوگ بھی بات کریں گے تو بات پھیل جائے گی. تو اس کو روکنے کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے, اس کو قید میں ڈال دیں. آہستہ آہستہ جب کوئی خبر نہیں ہوگی تو بات بھی تھم جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو قید خانہ ایسے مسئلے کے لیے حل ہوتا ہے, جب کوئی بات زیادہ خطرناک ہو, زیادہ پھیلتی جا رہی ہو, اس کا خطرہ بہت زیادہ ہو, یہ فتنہ بہت زیادہ ہو, تو اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے. اور اس خاتمے کے لیے ایک طریقہ اس زمانے سے لے کے آج کے دور تک بھی موجود ہے. کچھ صحیح طریقے کے لیے ہوتا ہے, کچھ غلط طریقے کے لیے ہوتا ہے. صحیح طریقے کے لیے ہوتا ہے, بعض کو فتنے باز ہوتے ہیں, اگر آپ اسے اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ اس نے کوئی قتل کیا اس کو سزا دے, لیکن اس کا فتنے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ لوگوں میں جا کے باتیں کرتے ہیں, لوگ اس کو دیکھتے ہیں, پھر لوگ اس کی بات مانتے, پھر فساد برپا ہوتا ہے, تو اسے قید میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ لوگ اس کی بات کو بھولتے جائیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ فتنہ بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن غلط, جیسے عزیز مصر کی بیوی نے کیا, ایک بندہ جو ہے بے قصور ہے, اس کے کوئی گناہ ہی نہیں ہے, بے گناہ بندے, بے قصور بندے کو قید خانے میں ڈال دیا اور کچھ مدت تک قید میں رہے. قید میں کیا ہوا, کتنا وقت ہوا ہے؟ چلیں, قید خانے میں کیا ہوا, اس میں اس قید خانے میں ہمیں جو خبر ملی ہے قرآن مجید میں, اس عظیم سورت میں, ایک مختصر سا ماحول ہے, لیکن اس مختصر سا ماحول میں چند جملے ہیں, چند آیتیں ہیں, کمال ہے واللہ. جو ہی داخل ہوئے ایک ساتھ دو اور لوگ بھی داخل ہوئے, ان لوگوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے یہ بندے جو ساتھ گئے کا عام بندہ نہیں ہے, سب کا حال پوچھنے والا, سب کی خیر خواہی کا حال پوچھنے والا, کیونکہ قید میں سب قید میں ہوتے ہیں نا, بورنگ ہوتی ہے, لوگ پریشان ہوتے ہیں, سٹریس ہوتا ہے, کافی مسئلے ہوتے ہیں, اور یہ بندہ جو ہے یوسف علیہ السلام ان کے نزدیک نئے بندہ ہے جو لوگوں کا حال پوچھتا ہے, یعنی خبر بھی رکھتے ہیں, وہ بڑا خیر خواہ بندہ ہے. جب دیکھیں نا, جب آپ قید خانے کو ابھی دیکھیں, یہ کوئی پرانے یار دوست نہیں ہوتے, سب نئے لوگ ہوتے ہیں, ایک جگہ بھی جمع ہوتے ہیں, تو جس کو آپ پہچانتے بھی نہیں ہیں, جانتے بھی نہیں ہیں, وہ آپ کے لیے خیر خواہ ہو بہت مشکل ہے, وہ بھی جیل میں, قید خانے میں, جہاں پر یہ جگہ کس کی, مجرموں کی جگہ ہے نا, یہ اچھے لوگوں کی جگہ ہے. اس مجرموں کی جگہ میں کوئی اچھا انسان آ جائے اور اس کی اچھائی پوری اس جگہ پہ پھیل جائے, تو یہ بندہ کوئی عام بندہ تو نہیں ہے نا. یہ دو لوگ کون تھے, خصوصی ذکر ہے سورۃ یوسف میں, ان لوگوں نے کیا کہا, کیا دیکھا, خواب دیکھا, کیا خواب تھا, اس خواب کی تعبیر کیا ہوئی, اس علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کی تعبیر کیسے کی, کس بنیاد پہ کی, اور بڑی خوبصورت نصیحت اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کی ان لوگوں کے لیے اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
Thank you.